بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے مرشد شیخ العرب العجم عارف بالله مجدد الزمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وعظ اللہ تعالیٰ کی شان جذب اللہ تعالیٰ کی شان جذب ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا یہ وعظ جدہ سعودی عرب میں برمکان انجینئر انوار الحق صاحب جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے ان کے مکان پر ہوا اور یہ وعظ 1987 کا ہے 6 ستمبر 1987 انشاء اللہ تعالی یہ وعظ 3 نشستوں میں یا 2 نشستوں میں پورا کرنے کا ارادہ ہے احباب کرام اور سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت پر آئے تاکہ پورے پورے وعظ سے مستفیض ہوں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب سورہ شورا کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک خاص صفت کو اور خاص خزانے کو اپنے بندوں پر بذریعہ قرآن کریم آگاہ فرمایا ہے اور یہ اطلاع دینا اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور انتہائی فضل ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خزانے سے خبردار فرما رہے ہیں اطلاع دے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے کہ وہ خزانہ دینا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا جو عالم شہادت ہے یہ عالم غیب کے نمونے پر ہے. دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو نہ دینا ہو تو آدمی اس کو بتاتا بھی نہیں, اور جب انسان اپنے مہمانوں کو یا اپنے دوستوں کو اعلان کر دے کہ بھائی آج گرما گرم شامی کباب ہیں یا فلاں نعمت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص دینا بھی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اپنے اس خزانے کی اطلاع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خزانہ دینا چاہتے ہیں. مگر یہ جملہ خبریہ ہے, اور یہ ایسا جملہ خبریہ ہے جس میں انشائیہ پوشیدہ ہے. اگر میزبان کہتا ہے کہ کباب گرما گرم تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھانے کے لیے بلا رہا ہے, لہذا مہمان کہتے ہیں جلدی چلیے کہیں کباب ٹھنڈے نہ ہو جائیں. تو حق تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے سوالات سے خوش ہوتی ہے, جبکہ دنیا کے لوگ سوال کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا میں کسی سے 2-4 دفعہ کوئی چیز مانگو تو کہے گا بھائی بس تمہیں تو یہی ایک کام رہ گیا. دنیا کے لوگ سوال سے غضبناک ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والوں پر غصہ ہوتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, من لم يسأل اللہ يغضب عليه, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا مانگتا نہیں اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ایسا کریم جو مانگنے والوں سے خوش ہو اور نہ مانگنے والوں سے ناخوش ہو, اس حدیث شریف کے اندر انتہائی کرم کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا, یا اگر سب ان کو دے دوں گا تو میرے بچے اور میرے رشتہ داروں کو کم پڑ جائے گا. بادشاہ بھی اگر ہے تو اس کو بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا شاہی خاندان کہاں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے ہیں کہ جو کم ہونے والے ہی نہیں ہیں, غیر محدود خزانے ہیں. دنیا والوں کا خزانہ محدود, ظرف محدود, سوال محدود اور زندگی بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ غیر محدود خزانوں کے مالک ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت اور ایک شان یہ بھی ہے کہ اپنے خزانوں سے وہ خود بے نیاز ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک مگر اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے. جبکہ دنیا کے سلاطین اپنے خزانوں کے محتاج ہوتے ہیں, اپنے خزانے کی انہیں احتیاج ہوتی ہے, لیکن اپنی شاہی خاندان کے مستقبل کا سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. کچھ رقم سوئٹزرلینڈ وغیرہ باہر بھی بھیج دیتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آ پڑے کہ حکومت ہاتھ سے نکل جائے. لہذا آپ دیکھیے کہ ہر ملک کے حکمران ایسا کرتے ہیں, اس پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں, سبھی جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے جو ہمیں آگاہ فرمایا اس کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے کہ تم ہم سے مانگو. اگر تم ہم سے نہیں مانگتے ہو تو ہماری اطلاع اور ہم نے جو تم کو خبر دی ہے اس کی تم نے ناشکری کی. ایک شخص کہے گا کہ میرے پاس یہ خزانہ ہے اور اس کے دوست و احباب اس سے طلب نہ کریں, یہ اس کی اطلاع اور اس کے اعلان کی ناقدری ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ مقناطیس کھینچ لے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اگر مقناطیس کا خالق کھینچ لے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ یعنی سورج اور چاند کے اتنے بڑے بڑے گولے جن کو کشش اور میگنیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح صحیح مقدار سے نظام فلکیات اور ارضیات، نظام شمسیات و قمریات، ان سب میں ایک تناسب رکھا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں میری دو صفتیں کار فرما ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، اس سے سورج کے مستقر کو بیان فرمایا، اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس سے چاند کے منازل یعنی نظام قمری کو بیان فرمایا۔ نظام شمسی اور نظام قمری کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، ان کی رفتار کے جو روٹ ہیں، راستے ہیں، اور جو چاند سورج اور زمین میں فاصلے ہیں، یہ اندازہ اندھادھند نہیں ہے۔ اندھادھند پر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک گرو ایک چیلے کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک جگہ ٹکا شیر بھاجی ٹکا شیر کھاجا مل رہا تھا، یعنی ٹکا شیر میں مٹھائی شاندار اور ٹکا شیر میں سبزی مولی گاجر بھی۔ تو چیلے نے گرو سے کہا کہ گرو جی یہاں رک جاؤ، یہ تو بڑا اچھا علاقہ ہے۔ گرو نے کہا یہ بیوقوفوں کی بستی معلوم ہوتی ہے، احمقوں سے دور رہو۔ مگر چیلے کے منہ میں پانی آ گیا، لالچ بری بلا ہے، وہ نہیں مانا اور کہا ہم نے آپ کی بہت مانی ہے، ایک بات ہماری بھی مان لیں، کچھ دن ہمیں خوب کھا لینے دیجئے۔ وہ وہاں رک گئے اور خوب کھانے کھائے۔ کھا کھا کے چیلے کی گردن بہت موٹی ہو گئی۔ اتنے میں اس بستی میں ایک مجرم پکڑا گیا، راجا نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جب جلاد نے مجرم کی گردن میں پھندا لگایا تو پھندا ذرا بڑا تھا، اس کی گردن میں فٹ نہیں ہوا۔ جلاد نے راجا سے کہا کہ یہ جو مجرم ہے اس کو یہ پھندا فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو راجا نے کہا اچھا پوری بستی میں گھومو، جس کی گردن میں فٹ ہو جائے اس کو پھانسی دے دو۔ اب ٹکا شیر کھاجا کھانے کا انعام دیکھیے۔ وہ سپاہی سی آئی ڈی گھومتے گھومتے اس چیلے کے پاس جب پہنچا جو کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا تھا، تو پھندا اس کی گردن میں فٹ ہو گیا تو اس کو پکڑ کر لے گئے اور پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ چیلے نے کہا مجھے ایک منٹ اپنے گرو سے بات کر لینے دو، پھر آپ مجھے پھانسی دے دینا۔ اس نے گرو سے کہا کہ آج ایک دفعہ بچا لو، پھر زندگی بھر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ گرو نے کہا اچھا صحیح، توبہ کرنا، آئندہ کبھی میرے خلاف نہ چلنا۔ بس اس نے فوراً اپنی کتاب نکالی، خاص سنسکرت کی جو ہندوانہ ہوتی ہے، اور مکاری سے اعلان کیا کہ آج جو پھانسی پر چڑھ جائے گا سیدھا بیکنٹھ چلا جائے گا، یعنی اس کو جنت مل جائے گی۔ ہندو جو ہے جنت کو بیکنٹھ کہتا ہے، دوزخ کو نرک کنڈ کہتا ہے۔ لہذا جب راجا نے یہ سنا تو جلدی سے کہا کہ ارے آج ہم کو ہی بیکنٹھ پہنچا دو، جب آج کی پھانسی میں اتنی بڑی برکت ہے تو پھر میری ہی گردن کیوں سلامت رہے، لہذا میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں۔ جلدی سے تختہ وار پر چڑھ گیا اور اس کو پھانسی ہو گئی۔ گرو نے چیلے کو لے کر راہ فرار اختیار کی اور تیزی سے بھاگ گیا۔ دوسری بستی میں جا کر کہا خبردار آئندہ اس بستی میں مت جانا، بڑی مشکل سے جان بچائی ہے، جنت کی اتنی بڑی بشارت دینی پڑی، حالانکہ بشارت کچھ نہیں تھی، محض جسارت تھی، بے دلیل جسارت تھی۔ تو وہاں اندھادھن معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شمس و قمر، یہ زمین کے کرے، ان کے درمیان کے فاصلے، یہ سب میری خاص العزیز العلیم کی زبردست قدرت ہے۔ ہم کو سائنس سے بحث نہیں کرنی، ان کے درمیان مقناطیس کی جتنی ضرورت ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے، ہمیں اس کی تخلیق کے لیے کن کہنا کافی ہے۔ عزیز کے معنی زبردست طاقت والا۔ ترجمہ دیکھو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، تو عزیز کے ساتھ علیم نازل فرمایا کہ زبردست طاقت والا اور زبردست علم والا بھی ہے۔ اگر طاقت زبردست ہے، مثلا گھر میں 10 لڑکے ہیں، آپ نے ایک لڑکے کو زبردست طاقت والا پہلوان بنا دیا، مگر اس کو سمجھ نہیں ہے، عقل کی کچھ کمی ہے، تو ہر ایک کو گھونسا لگائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کی پٹائی کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ طاقت استعمال کرنے کے لیے علم بھی تو چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے عزیز کے بعد علیم نازل فرمایا کہ دیکھو میرے پاس زبردست طاقت ہے، مگر اس زبردست طاقت کو استعمال کرنے کا زبردست علم بھی ہے۔ شمس و قمر اور زمین وغیرہ میں جتنے مقناطیس کی ضرورت ہے، میں نے صحیح اندازے سے اس کو رکھا ہے۔ زبردست طاقت اور زبردست علم سے سارا نظام چل رہا ہے. ان دونوں صفات سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توجہ ہٹا لیں گے تو قیامت آ جائے گی اور سب فنا ہو جائے گا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ, میرے مرشد اول نے پڑھاتے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا, زندگی تو پہلے ملتی ہے بعد میں موت آتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ حیات حقیقت میں حیات جبھی بنتی ہے جب پردیس کو پردیس سمجھے اور وطن کی تیاری میں پردیس کے اندر اپنے وطن کی تعمیر کر لے. اس کی زندگی صحیح زندگی ہے, اسی کا پردیس صحیح پردیس ہے. اور جو پردیس میں تو رئیس ہو اور وطن میں قلاش اور بھنگی بن جائے, تہی دست و مفلس بن جائے, وطن میں ذلیل ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص کا پردیس پردیس نہیں ہے. اس شخص کی حیات جو پردیس میں گزری وہ حیات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حیات کہا جائے. فرمایا کہ وہی لوگ زندگی رکھتے ہیں جو اپنی موت کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس عارضی حیات کے بعد ایک دائمی زندگی ملنے والی ہے. اس پردیس میں اپنے وطن اصلی یعنی جنت کی فکر کرتے ہیں. تو پھر اصلی چیز کیا ہوئی؟ موت. لہذا موت کو پہلے بیان فرمایا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت موت موت کا وظیفہ پڑھتے رہو. موت کا وظیفہ رٹنے کا حکم نہیں ہے بس, بلکہ صرف اتنا سا دھیان رہے کہ دنیا میں ہم پردیسی ہیں, مسافر ہیں, آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے, پیٹ کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. آخر میں فرمایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم جو چاہو کرو, سینما وی سی آر ریڈیو خرافات دیکھتے رہو. نہیں, ہم نے اس لیے دنیا کو حسین اور رنگین بنایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ کون اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے اور کون نفسانی اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے, معاشرے کی اور علاقائی زندگی گزارتا ہے, اور کون تمام زندگیوں سے تمام امریکہ, روس, جرمن, جاپان سارے معاشروں کو نظر انداز کر کے ہر سانس میں سوچتا ہے کہ میرا رب کس بات سے راضی ہوتا ہے. جو غلام اپنے مالک کو ناخوش کر کے اس کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا جی خوش کرتا ہے, کیا ایسے شخص کو مالک اپنا دوست بنائے گا؟ لہذا یہ فرمایا کہ دیکھو, ہم نے تمہیں پردیس میں چند دن کے لیے بھیجا ہے. 60 سال, 70 سال, 80 سال کتنا جیو گے؟ ایک دن تو یہاں سے جانا پڑے گا. لہذا یہاں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد سمجھ لو. مقصد یہ نہیں ہے کہ شاندار مکان بنا لیا, ایئر کنڈیشن لگوا لیا, کروڑوں روپے کا بینک بیلنس جمع کر لیا, بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم ان تمام حلال کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی بھی کرو. نمازوں کو وقت پر پڑھو. اگر 2 بجے رات کو جہاز سے کہیں جانا ہوتا ہے تو تم رات بھر سوتے نہیں ہو, جا کے کہیں جہاز نہ نکل جائے, اور فجر کی نماز کے لیے 1000 بہانے کے اٹھا نہیں جاتا. اگر ڈاکٹر کہتا ہے 100 دفعہ اٹھو بیٹھو ورنہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے, آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, تو وہاں 100 دفعہ اٹھیں بیٹھیں گے اور 4 رکعت نماز پڑھنا ان کو مشکل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شخص پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی تیاری سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے تاکہ میں آزمائش کروں کہ تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں. تمہارا حسن عمل دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ تم ٹیڈیوں کے چکر میں رہ کر قفس پنجرے کی تیلیوں سے دل لگاتے ہو یا اپنا چمن اور وطن اصلی یاد رکھتے ہو. وہ چڑیا بیوقوف نالائق ہے جو شکاری کے ہری پیلی تیلیوں والے رنگین پنجرے اور اس کے اندر دانے بھی رنگ برنگے دیکھ کر کہے کہ بس ہمیں تو یہی چاہیے اور کچھ نہیں, چمن اور وطن کچھ نہیں چاہیے. ان چڑیوں کو ایسی چڑیا کی ضرورت ہے جو اس کو چمن کی یاد دلا کر قفس کا قفس ہونا ثابت کر دے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں, لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا, ہم صفیر ہو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. اللہ والے ذکر گلستان کرتے رہتے ہیں, اللہ کی محبت کی داستان سناتے رہتے ہیں, جس سے حق تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بٹھاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آدمی سمجھتا ہے کہ بغیر اللہ کے نام کے چین نہیں ملے گا, ایئر کنڈیشن کمروں میں چین نہیں ملے گا, نوٹ کی گڈیاں ریالوں کے گننے میں چین نہیں ملے گا, پاکولا مرنڈا وغیرہ اور شامی کباب میں چین نہیں ہے. یہ سب اسباب راحت ہیں, اسباب راحت کے لیے ضروری نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے راحت بھی مل جائے. کتنے لوگ ہیں جو اسباب راحت میں ہیں مگر ان کا قلب راحت سے محروم ہے۔ کلپٹن کراچی میں ایک شخص 6 بنگلوں کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز وہ لوگ پڑھیں جو مفلس ہیں، جن کو مانگنا ہو۔ ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ ہمارے پاس تو 6 پشتوں تک کے کھانے کے لیے انتظام ہے۔ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ شامی کباب بریانی اڑاتا ہوں، نماز وغیرہ ملا اور مسکین پڑھیں۔ یہ فرضی داستان نہیں ہے، صحیح قصہ بتا رہا ہوں۔ اب سنیے کہ اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کینسر پیدا کر دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شامی کباب بند، بریانی بند، کچھ نہیں کھا سکتے، بس جو کا پانی 2 تولہ پیو۔ پیٹ پھاڑ کر ایک نلکی ڈالی گئی، 6 مہینے زندہ رہے، اس کے بعد سب چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستوں، میں واللہ کہتا ہوں کہ سوائے خدا کی یاد کے اور اللہ کے تعلق کے تم کہیں چین نہیں پا سکو گے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔ جن چیزوں کو ہم اسباب چین اور اسباب راحت سمجھتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے انہی سے پٹوا دیتا ہے۔ بیوی کتنی چین کی چیز ہے، لیکن اگر خدا فضل نہ کرے تو یہی بیویاں لڑائی شروع کر دیتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، جو بابا کے مقابلے میں لڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہی نوکر جو ہمیں آرام دیتے ہیں، ہمارے کاروبار کو ٹھیک کرتے ہیں، اگر خدا ناراض ہو جائے تو ان کو باغی بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے فیکٹری مالکان تنگ آ جاتے ہیں کہ سارے مزدوروں نے اسٹرائک کر کے بغاوت کر رکھی ہے۔ اب سنو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر، یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے درد بھرے دل کی آواز ہے، یہ ہدایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان من الشعر حکمہ، بعض شعر حکیمانہ ہوتے ہیں، جن کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ کو ناراض کر کے تم نے مخلوق سے چین لینا چاہا تو یہ بتاؤ کہ مخلوق مخلوق کو، غلام غلام کو کیا چین دے سکے گا؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، وہ تمہارا سارا چین چھیننے پر قادر ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب کا بہت پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اگر اللہ میاں کی نظر بدل گئی، نماز میں سستی ہے، روزے میں سستی ہے، تلاوت نہیں کرتے ہو، ہر وقت ریالوں کے گننے میں لگے ہوئے ہو، تو یاد رکھو پھر یہ کرنسی تمہارے ملک بدلنے سے بدل جائے گی۔ جیسے پاکستانی نوٹ یہاں کچھ کام نہیں آتے، لہذا زمین کے اندر قبر میں جاتے ہی کرنسی بدل جائے گی۔ یعنی یہ سعودی عرب کا چونکہ واضح ہے، تو وہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں اصل کرنسی پاکستانی نہیں ہے، بلکہ وہاں ریال چلتے ہیں۔ یہی تلاوت، یہی درود شریف، یہی ذکر کام آئے گا۔ قبر کے نیچے جاتے ہی کرنسی بدل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں چین سے رہیں گے، تو یہ ایک خواب ہے، اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ کی نظر بدل جاتی ہے، ساری کائنات میں جہاں جاتا ہے وہیں ذلت پاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے۔ اگر کوئی کہے ابھی تک تو ہم محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے حلم سے بچے ہوئے ہو۔ حلم حلیم کی تعریف مشکاۃ شریف کی شرح میں اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحلیم الذی لا یعجل بالعقوبہ، حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود پھر اللہ ہمیں روٹی کیوں دے رہے ہیں، ہم تو بڑے ٹھاٹ سے ہیں، قالینوں پر چلتے ہیں، عمدہ عمدہ کباب اور بریانی اڑاتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے کریم ہونے کی وجہ سے کھاتے ہو۔ کریم کی تعریف کیا ہے؟ الکریم الذی یتفضل علینا بغیر استحقاق وبدون المنہ۔ کریم کی تعریف یہ ہے کہ جو نا اہلوں پر بھی فضل کر دے۔ لہٰذا تم ان دو صفتوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود عیش اور راحت میں ہو۔ لیکن یہ سوچو کہ جس کا باپ کریم ہو اور اپنے بیٹے کی خطاؤں کی گرفت نہیں کر رہا ہو، تو کیا اس کے کرم کا یہی حق ہے کہ اس کو ہمیشہ ناراض رکھو؟ اس پر تو اور جان دینی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، اگر دوزخ کا ڈنڈا نہ بھی ہوتا، بالفرض خدا دوزخ پیدا ہی نہ کرتے، تو اللہ کے شریف بندے یہی سوچتے کہ ایسے محسن کہ جس نے چلنے کے لیے زمین بنائی، روشنی کے لیے سورج بنایا، زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ پیدا کیے، اور ہم معدوم تھے، ہمیں وجود بخشا، تو ایسے کریم، ایسے محسن، ایسے پالنے والے کے ساتھ حق شرافت یہی تھا کہ ہم ان کو گناہوں سے ناراض نہ کرتے۔ دوزخ کے ڈر سے اگر گناہ چھوڑا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن اصل درجہ یہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے چھوڑ دے کہ اس گناہ سے میرا تو دل خوش ہو رہا ہے لیکن میرا پالنے والا ناخوش ہو رہا ہے، ہمارا رب ناخوش ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں شریف بندوں کی شرافت کا تقاضا، شرافت بندگی یہ ہے کہ اللہ کو کبھی ناراض نہ کریں. جیسے انسان اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہے کہ دوستوں سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہاری بات سب ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، ان کی ناراضگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بس خوب سمجھ لو کہ ابا سے زیادہ حق ربا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ فرمایا کہ مجھے عزیز اور غفور کا ربط بیان کرنا ہے کہ عزیز کے بعد غفور کیوں نازل فرمایا. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کے معنی ہیں زبردست طاقت والا، اور غفور کے معنی ہیں بہت معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے عزیز کے بعد غفور اس لیے نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی تمہیں قدر معلوم ہو. کمزور آدمی اگر معاف کر دے تو اس کی معافی کی قدر نہیں ہوتی. ایک آدمی ٹائیفائڈ میں چارپائی پر پڑا ہوا مر رہا ہے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ میں تمہاری بہت پٹائی کرتا لیکن معاف کرتا ہوں تو دوسرا کہے گا میاں اٹھنے کی طاقت نہیں، تم ہماری کیا پٹائی کرو گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مغفرت کی قدر کرو، میں زبردست طاقت رکھتا ہوں، رات کو تم خیریت سے سو اور صبح تمہارے گردے میں پتھری ڈال سکتا ہوں، پیشاب نہیں اترے گا، چلاتے رہو گے، جو دست و بازو کی تمہاری طاقت ہے، میں جو کرتے رہتے ہو ساری میں نکال سکتا ہوں، ایسی طاقت والی ذات اگر تمہیں بخش دے تو اس کی قدر کرو، شکریہ ادا کرو کہ جس بس اسٹاپ پر، جس ریلوے اسٹیشن پر، جس ایئرپورٹ پر ہم گناہوں سے نظر خراب کر لیتے ہیں اگر خدا چاہے تو وہیں دھسا دے، لیکن اس کا احسان ہے کہ ہماری ان تمام بے عنوانیوں پر حلیم اور کریم ہونے کی وجہ سے ہمیں موقع دے رہا ہے کہ شاید اب تم اصلاح کر لو، شاید اب اصلاح کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے زبردست خزانے کی خبر دی ہے. جب خبر دی ہے تو ہمیں مانگنا بھی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے مانگ کر کے دکھایا بھی ہے کہ اے اللہ ہم جس ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، نفس و شیطان ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، اس معاشرے اور ماحول سے ہم نہیں نکل پا رہے. جیسے کہ کوئی بچہ سندر بن جنگل میں اغوا ہو جائے اور کسی ذریعے سے اپنے باپ کو اطلاع کرے کہ اے میرے ابا میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے لیکن مجھے کچھ غنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کسی طرح سے مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے، میں نے آپ کو اطلاع کر دی، اب آپ اپنی شفقت قدریہ اور مہربانی سے ہمیں ان سے چھڑا لیں. تو باپ کی رحمت جوش میں آتی ہے. باپ کیا کرتا ہے، اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ جو میرے بچے کو فلاں جگہ سے چھڑا کر لے آئے گا اس کو 50,000 انعام دوں گا. ڈی آئی جی سے ملاقات کرتا ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے، بڑے بڑے وڈیروں سے ملتا ہے جہاں سے اس کو امید ہوتی ہے. وہ ہر طرح سے اپنے بچے کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جو لوگ نفس و شیطان کے چنگل میں ہیں، ارادہ تو ہے سلوک طے کریں گے، اللہ کے ولی بنیں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں بہت سے لوگ سلوک میں چلتے ہیں، ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، لیکن فرماتے ہیں سوئے آہوئے بسیدی تافتم خیش را در سید خوکے یافتم، کہ میں ایک ہرن کے شکار کے لیے دوڑا اور مجھے ناز بھی تھا کہ میں ہرن کا شکاری ہوں، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلا اور اس نے مجھے اپنے خطرناک دانتوں میں دبوچ لیا. اب میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے تو ناز تھا کہ میں ہرن کا شکاری ہوں اور ایک جنگلی سور نے مجھ کو اپنے منہ میں دبوچ رکھا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ناز مت کرو، ہر وقت ڈرتے رہو، جو لوگ راہ سلوک پر چلتے ہیں انہیں نفس و شیطان گناہوں میں دبوچ لیتے ہیں، وہ اس طرح کے نفس و شیطان غیر اللہ کے عشق و محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا جو آپ نے قرآن میں خزانہ بیان کیا ہے ہمیں وہی شان اجتباع عطا فرما دیجئے. فرماتے ہیں کہ اس خزانے کو مانگو، کیسے مانگو اس کا طریقہ سکھا رہے ہیں. یوں کہو غالبی و جاذباں اے مشتری، اے اللہ آپ ہمارے خریدار ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالی نے مومنین کی جانوں کو اپنے لیے خرید لیا. کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفسہم، کہ میں تمہارے نفس کو خریدتا ہوں. قلوبہم نہیں فرمایا، ارواحہم نہیں فرمایا، نہ روح فرمایا نہ دل فرمایا، گندے ذلیل اور خوار نفس کو اختیار فرمایا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا نفس کیا کیا گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ نفس تو ایک دار چیز ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ کریم جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو جس کا سودا عیب دار ہوتا ہے، عیب کی وجہ سے کوئی نہیں خریدنے والا ہوتا، وہ غمگین افسردہ مضمحل پڑا ہوتا ہے، کریم کہتا ہے اچھا تمہارے سودے کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تم غمگین بیٹھے ہو، لاؤ ہم خرید لیتے ہیں۔ تو کریم عیب دار سودا خرید لیتا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان النفس محل العیب والکریم یرغب فی شرائع فی شراء ما یزہد فیہ غیرہ فشراء اللہ تعالی ذالک مع اطلاعہ سبحانہ علی العیب بالجنۃ التی لا عیب فیہا نہایۃ الکرم۔ کہ اللہ تعالی نے ہماری روح اور دل کو خریدنے کی نسبت نہیں کی، بلکہ ہمارے عیب دار اور گناہگار نالائق نفسوں کو فرمایا کہ تمہارے نفس جن سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں ہم اس کو خریدتے ہیں، اس عیب دار سودے کے ہم خریدار ہیں، اور کس کے بدلے میں؟ ایسی جنت کے عوض کے بدلے میں، عوض میں جس میں کوئی عیب نہیں۔ بس باقی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے پورا ہو جائے، نہیں تو ایک نشست اور کر لیں گے۔ موقوف کرنے کا جی تو کرتا نہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنا بھی اور کچھ آپ لوگوں کو بھی، پھر نیند شروع ہو جاتی ہے، اس لیے مجبوری میں موقوف کرنا پڑتا ہے۔ جو سنیں تو حاضر باشی سے سنیں، درد دل سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ اس کے انوارات کو ہمارے قلوب میں اتار دے۔ اللہ تعالیٰ جو مضامین حضرت نے بیان فرمائے ہیں، اللہ اس کو پوری طریقے سے ہمیں اس پر عامل بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرز عودا بین یدیہ وآخر الی جنبہ فآخر ابعدہ فقال اتدرون ما ھذا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ھذا الانسان وھذا الاجل اراہ۔ قال وھذا العمل فيتعاطى الامل فلحقه الاجل دون الامل۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی زمین میں گاڑی، پھر ایک لکڑی اس لکڑی کے پہلو میں، اور ایک لکڑی ان سے بہت دور نصب کی، اور پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہوئی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑی یعنی پہلی لکڑی انسان ہے، اور یہ لکڑی جو دوسری اس کے پہلو میں ہے موت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تیسری لکڑی کی نسبت میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اور یہ امید ہے۔ انسان امید اور آرزوؤں میں گرفتار رہتا ہے کہ موت آرزوؤں کے ختم ہونے سے پہلے آ جاتی ہے۔ تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس امیدوں کے ساتھ پوری طرح عمل کی فکر اور محنت بھی کرتا رہے، تاکہ موت جب آئے تو عمل کی حسرت نہ رہے اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالی کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته، ولا ہما الا فرجته، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے، حلیم ہے وہ ذات جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت عطا کرے۔ پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا، اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا، اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا، اور ہر برائی سے سلامتی کا۔ ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرما لیتے ہیں، اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے۔ علامہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل اور بعد درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالی صرف آگے اور پیچھے کی دعا قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں، یہ ان کے کرم سے بعید ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر، بار بار ہر روز دل سے دعا کریں، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے۔ جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں اور جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو زرہ اور فتح مکہ کے روز آپ خود یعنی آہنی کلا پہنے ہوئے تھے، اور آپ جب عمامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کی ساتھ کی تھی، اور اس کی موٹھ کی گھنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی تھی اس لیے چاندی کی درست ہے۔ اور جنگ احد میں آپ دو درہ اور فتح مکہ کے روز آپ خود یعنی آہنی کلا آپ خود پہنے ہوئے تھے، آپ خود پہنے ہوئے تھے یعنی آہنی کلا پہنے ہوئے تھے، اور آپ جب عمامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے۔ اور کتب سیر میں روایات صحیحہ ثابت ہے کہ آپ کبھی شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے اور کبھی بے شملہ امامہ باندھتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کبھی کلاہ بغیر امامے کے اور کبھی امامے بدون بغیر کلاہ کے پہن لیتے تھے، اور آپ کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا اور آپ نصف پنڈلی تک لنگی باندھتے تھے، اور اجازت اس سے نیچے بھی دی ہے مگر یہ فرما دیا ہے کہ ازار کا ٹخنوں میں کچھ حق نہیں، یعنی ٹخنے سے نہ لگنا چاہیے، اور آپ جب بیٹھتے تھے تو زانوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹ جاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا، اور لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھائی۔ قطر ایک قریہ ہے بحرین کے علاقے میں، وہاں سے چادریں آتی ہیں، کپڑا ان کا موٹا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله على النبي الأمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے مدینہ شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں. جمعرات کی شب ان کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں. احد کے مقام پر رہتے تھے. احد کا پہاڑ بالکل سامنے ہے ان کے گھر کے. وہیں اس کے دامن میں تقریباً 50 برس سے وہاں رہائش پذیر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہر متعلق سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے. اس ناکارہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے. بہت نوازشات فرمائی. ان کے پاس بہت سی تبرکات مدینہ شریف کی اور مکہ مکرمہ کی, جو بیت اللہ شریف کے جو حطیم کے ٹکڑے ہیں اور بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بعض اوقات جو نکل آتے ہیں وہ اس کے ذرات, اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک مبارک, اور بہت سے تبرکات ان کے پاس رہتے تھے. تو جب میری حاضری ہوتی تھی تو اس کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. انہوں نے زیارت بھی کرائی تھی اور بہت محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے, بہت درجات بلند فرمائے ان کے, اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.